أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبعظمته وبنصرته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم علیہ الصلات والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کے ادوار پاک اور آپ کی زندگی کے لمحات مبارکہ سے ہم اپنے قلوب اور اذہان کو مستنیر، منور اور مجلہ کر رہے ہیں۔ یہ تسلسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی کا، اس کی قرات اور سماعت کے حوالے سے الحمدللہ سن 9 ہجری کے درمیان تک ہونے والے واقعات اور اس سے متعلق بے شمار ہمارے لیے ہدایت، استقامت ہمارے لیے حلم اور بردباری کی جو عظیم داستان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بہرہ مند کر رہے تھے۔ اور یقیناً وہی شخص اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار سکتا ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی موجود ہو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اتنا عظیم معجزہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں جتنے پہلو، جتنی کروٹیں، جتنے لمحات، جتنے نشو و فراز آ سکتے ہیں، تو ان لمحات میں، ان واقعات میں، ان حالات میں، زندگی کے مختلف شعبوں میں مشکلات، مصائب، آلام، خوشی اور انبساط کے ساتھ جو انسان کی زندگی ایک وابستہ ہے، تو اس میں بندہ اپنے لیے کیا طریقہ اختیار کرے کہ وہ مشکلات کے دوران بڑی آسانی کے ساتھ اس مصائب و علام کی گھڑی کو طے کر سکے، خوشی اور انبساط کو کس اعتبار سے استقبال کر سکے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک انقلابی زندگی ہے کہ انسان کے، ایک انسان کی وجود میں، بلکہ یوں کہیے کہ پوری انسانیت کے اندر جتنے شعبے ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی تنہا ذات کے اندر وہ تمام شعبے رکھ دیے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لمحات زندگی سے ہر ایک شعبے کے اندر اپنے کامل نور کو منتقل فرمایا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک شخص ہے، وہ پوری زندگی غریبی میں گزار دیتا ہے، اس کی زندگی میں یسر اور راحت کے لمحات نہیں آتے، تو اسے یہ نہیں پتا کہ خوشی کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے، اور لمحات کی زندگی میں تفخر اور نخوت کو اپنے لیے گردن میں لیا جاتا ہے، یا عاجزی ان کے ساری، اگر تکبر ہے تو وہ کس غلط فکر کی وجہ سے آتا ہے، اور اگر اعتدال ہے تو وہ کیا اچھی روش ہوتی ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد بندہ معتدل مزاج ہو جاتا ہے۔ تو ایک شخص جس کی پوری زندگی پسماندگی میں گزری ہے، اس نے افسردگی والی زندگی گزار دی، اس کے سامنے خوشی و انبساط کا کوئی تصور نہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس کے سامنے پوری زندگی فراوانی کے ساتھ گزری، اس کے لیے غربت کے سائے اس کے سر پر نہ آئے، تو اس کی اس زندگی کے اندر اعتدال کے کیا پیمانے رہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اولاد ہی نہ ہو سکی، تو اسے کیا پتا کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی اولاد ہے، اب اسے کیا طریقہ اختیار ہو کہ جناب اولاد کے اندر ایسا مزاج منتقل کرے اور ان کی ایسی تربیت کرے کہ جس کی بنا پر وہ اس کے بھی وفادار رہیں، اس کی ملت کی بھی وفادار رہیں۔ ایک شخص ایسا ہے جو نکاح سے بالکل آری ہے، اسے کیا پتا کہ نکاح اور شرف زوجیت اور اس معاملے سے کیا انقلابی پہلو اس کے اندر موجود ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو اس معاملے سے وابستہ ہو چکا ہے، اب اپنی زندگی کس طرح گزارے۔ المختصر یہ چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی کے اندر، پوری انسانیت کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، توجہ چاہوں گا، پوری انسانیت کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، یہ ایک انسان مشتمل نہیں ہوتے۔ ایک انسان زندگی، ایک انسان کی زندگی، میں ہوں، آپ ہیں، یہ ہیں، کوئی بھی ہے، ایک انسان کی زندگی میں اس کی زندگی کے چند شعبے کھلتے ہیں۔ آپ جیسا اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ یا تو کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں۔ کوئی آپ کو اپنے سے اچھا لگتا ہے، اپنے سے برا لگتا ہے۔ برا اس لیے لگتا ہے کہ وہ عادت آپ کے اندر نہیں، اچھا اس لیے لگتا ہے کہ وہ عادت آپ کے اندر نہیں، یا ہے تو آپ اس کو کس طرح قبول کر رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر انسانیت کے جتنے نشب و فراز ہیں، وہ ایک انسان کے اندر کبھی جمع نہیں ہوتے۔ لیکن حضور کی زندگی ایسی انقلابی زندگی ہے کہ انسان جس جس فکر کے ساتھ پیدا ہوگا، انسان کی نفسیات جس جس فکر میں انگڑائی لے سکتی ہے، اللہ نے وہ ساری فکریں ایک مصطفیٰ میں جمع فرمائی۔ اور آپ کی زندگی ایک شخص کے لیے نہیں، دو کے لیے نہیں، کسی ایک زبان کے لیے، کسی ایک فکر کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت اپنے اندر جتنی کروٹیں لے سکتی ہے، اپنی زندگی کے اندر جتنے موڑ لے سکتی ہے، تو حضور کی تنہا زندگی اس ساری انسانیت کی ساری موڑ اور اس کے نشو و فراز پر، ہدایت پر محیط ہے۔ ایک انقلابی زندگی ہے آقا کی، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ میں شاید آپ کو نہ سمجھا سکتا ہوں، تو آپ اس معاملے سے ضرور سمجھ چکے ہوں گے کہ حضور کی زندگی میں کتنی ہماگیریت ہے اور عالمگیریت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سارے انسان حضور کے اندر موجود ہیں، ساری انسانیت حضور کے وجود کا حصہ ہے۔ بندہ اپنے ہاتھ ناخنوں کو کس طرح سنبھالتا ہے، اپنے بالوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے، اپنے جلد کی کیسی حفاظت کرتا ہے، اپنی خوراک کی کیسی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ یہ سب ہمارے جسم کے حصے ہیں، ہمارے جسم کے حصے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ساری انسانیت حضور کے وجود کا حصہ ہے۔ اب حضور نے ہر حصے کی جو تربیت فرمائی ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ہر طبقے کا شخص حضور کی زندگی سے کامل ہدایت لے سکتا ہے۔ اخروی ہدایت تو ہے، لیکن دنیاوی ہدایت ایک اعتدال کی زندگی، ایک میچور زندگی، ایک مدبر تدبر اور ایک حلم و بردباری کے ساتھ ایک سنجیدگی کی زندگی، ایک وبالی زندگی نے ایک سنجیدگی زندگی، جس سے اس کو اپنے آپ کو بھی قرار آتا ہے، اس کے گرد و نواح میں ملت و معاشرے کو بھی قرار آتا ہے۔ یہ حضور کی زندگی کا انقلابی پہلو ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا کہ جیسے حضور کو بنا کر پیدا کیا گیا، نہ کسی نبی کے اندر یہ خصوصیت رکھی گئی، نہ کسی رسول کے اندر یہ خصوصیت رکھی گئی۔ جتنے بھی آپ انبیاء اٹھائیں، انبیاء اکرام کو دیکھیں، تو یہ تو امت انسانوں کا سب سے عظیم طبقہ ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی بھی، ساری زندگی، ہر انسان انسانیت کے جتنے درجے ہو سکتے ہیں سب پر محیط نہیں۔ اختصار سے یہ عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو اس میں تجرد ہی تجرد ہے، تنہا زندگی گزاری، جس کو ہم عام الفاظوں میں رہبانیت کی زندگی کہتے ہیں، سب چیز چھوڑ دیا۔ لیکن ایک شخص جو شادی شدہ ہو، بچے والا ہو، وہ آپ کی زندگی میں سیرت کیسی تلاش کرے گا؟ نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی جتنی بھی رہی، پھر آپ رفع آسمانی آپ کا ہوا، آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے اور حضور کی امتی بنا کر انشاءاللہ العزیز آپ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن آپ کی زندگی کے اندر ایک طبقے کی تو رہنمائی ہے کہ کنوارا شخص اپنی زندگی کیسی گزارے، لیکن وہ شخص دو مجرد نہیں ہے، بلکہ وہ شادی شدہ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی گرد و نواح کے لوگ ہیں، اس کے رشتے دار ہیں، اس کے احباب ہیں، وہ ایک ہنگامہ بازار کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وہ لین دین کس طرح کرے گا، وہ تجارت کس طرح کرے گا، دوستوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ کیسا کرے گا؟ یکسر حضرت عیسیٰ کی زندگی میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت کو آپ دیکھیں گے تو وہاں بادشاہی بادشاہی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کو یہ زندگی کیوں دی گئی، کیونکہ سامنے جو دشمن تھا وہ اس اعتبار کا تھا۔ تو وہاں بادشاہی ہے، وہاں غربت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہاں غریب شخص کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ایک واحد زندگی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں ایک نئی لامتناہی درجوں میں آپ کو انسان نہیں انبیاء کو فضیلت دی ہے، اس میں ایک عظیم شعبہ خود آپ کی ذات ہے، خود ایک آپ کا وجود ہے، آپ کی زندگی کے جو خصائص ہیں وہ اپنی جگہ پر، سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا گیا، اس وقت نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول تھا، نہ کوئی بندہ تھا، نہ بشر تھا. جب اللہ نے سورہ آراف کے اندر ہے کہ جب اقرار اعلان فرمایا سورہ آراف میں کہ کیا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں، تو سب سے پہلے روح محمدی نے کہا تھا بلا، کہ مولا ہاں تو ہمارا رب ہے. تو اگر اس فہرست کو دیکھیں تو وہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو حضور کی خاص خصوصیات ہے، لیکن اس کے باوجود جو حضور کا وجود ہے اور آپ کی 63 سالہ زندگی ہے، یہ 63 سالہ زندگی یہ انسانوں کی کھربوں اربوں سالہ تاریخ پر محیط ہے. یوں آپ سمجھ لیجیے، یعنی اتنی ہماگیریت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. اور بخاری مسلم کی جو حدیث ہے جو سید عالم فرماتے ہیں کہ انی اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، مجھے ایسی زبان عطا فرمائی کہ میں ہزاروں جملوں کو ایک لفظ بیان کر دیتا ہوں، برسوں کی بات ایک اشارے میں بیان کرتا ہوں. انی اوتی تو جوامع الکلم، تو حضور کا وجود اور پھر حضور کے وجود سے ظاہر ہونے والی ہدایت کی وہ شعائیں اور وہ روشنیاں اس قدر عالم کو مستنیر کرتی ہے کہ وہاں پر پیغمبر بھی اپنا کاسا گداگری لے کر کھڑا ہوتا ہے اور ایک عام انسان بھی کھڑا ہوتا ہے. اور وہ فرماتے ہیں اس لیے میرا منصب یہ مسلم کی حدیث ہے کہ یوم یرغب علی الخلق حتی ابراہیم، قیامت کا دن ہوگا ابراہیم بھی میرے حضور سوالی بن کر آئے. پابندازہ لگائیے کہ سید عالم کی سیرت میں کس قدر ہماگیریت ہے کہ حضرت ابراہیم جد الانبیاء ہیں، ان کا مرتبہ انبیاء میں سب سے بڑا قرار دیا جاتا ہے، لیکن حضور کی زندگی کا نکھار ایسا ہے کہ قیامت کے دن بھی انہیں اپنی بات اللہ تک پہنچانے کے لیے دربار مصطفیٰ پر حاضری دینی ہوگی. تو یہ حضور کی سیرت کا حصہ ہے. تو میرے دوستوں میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم تاجر بھی ہیں، ہم میں سے تاجر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے اولاد بھی بیٹھی ہوئی، ہم میں سے استاذ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے یہاں پر طالب علم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی ایک شخص کی زندگی میں آپ یہ چیز نہیں بتا سکتے. یہ حضور کی زندگی ہے جو تمام کو درس دیتی ہے، اور درس قرآن کے ساتھ درس سیرت کے سلسلے کو ہم نے جوڑا ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے ساتھ مذاق کرنا ہے. اور میں اپنی مختصر سی مطالعے کا ایک خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ اپنے ساتھ بندہ ایک اپنا ٹائم خراب کرتا ہے کہ وہ صرف قرآن کو پکڑ لے حضور کی سیرت کو چھوڑ دے. حضور کی سیرت کو پڑھے بغیر نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ حدیث سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ دین سمجھ میں آ سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن و حدیث تو ایک مقدمہ ایک کلمات ہے، اس کا کامل معنی اور اس کی تفہیم حضور کی سیرت ہوگی. جب تک حضور کی سیرت سامنے نہیں ہوگی آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ آپ کر کے دیکھ لیجیے. میں آپ کو کہتا ہوں آپ دن میں 15-15 پارے پڑھ لیجئے، لیکن حضور کی سیرت کا ایک چیپٹر پڑھ لیجئے، پھر مجھے بتائیے گا کہ سمجھ کیا زیادہ آیا ہے آپ کو، اور شرح صدر آپ کا کس چیز سے ہو رہا ہے. یہ آپ کا شرح صدر کرتی ہے، پھر قرآن کا نور آپ کے دل میں آتا ہے. جب تک حضور کی سیرت دل میں نہیں آئے گی قرآن نہیں آ سکتا. قرآن زبان سے پڑھ پڑھ کرنے کا نام اور اس کو گردان کرنے کا نام نہیں ہے. اور جو یہ کہا گیا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس سے مراد قرآن کی تفہیم نہیں ہے، اس سے مراد قرآن کی تحفیظ ہے. قرآن کو حفظ کے لیے آسان کیا گیا ہے، فہم کے لیے آسان نہیں کیا گیا. فہم اس کے لیے آسان ہے کہ جس کے دل میں مصطفیٰ بستے ہیں، جس کے وجود میں مصطفیٰ بستے ہیں، جس کے دلوں میں حضور کی یاد ہوتی ہے. قرآن کی تفہیم اس کے لیے ہے، قرآن کا فہم اس کے لیے ہے. اور جو یہ آیت پڑھ کے سنا دی جاتی ہے کہ ہر بندہ قرآن اٹھا کر پڑھ سکتا ہے، اور استدلال کے لیے آیت پڑھ دی جاتی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تو قرآن کو یاد کر دیا اہل ذکر کے لیے، تو جو نصیحت اس سے لیتے ہیں. تو وہاں پر علماء نے فرمایا کہ اس نصیحت تام سے مراد صرف تحفیظ ہے، اس کو حفظ کرنا. فرمایا اگر کوئی حفظ کرنے لگ جائے، جس طرح کے صدر الفاضل بدر المماثل حضور نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ بنارس ہندوستان کے اندر ایک مناظرہ تھا، اور مناظرے میں سامنے عیسائی موجود تھا اسلام کی حقانیت پر، کیونکہ آپ کی پوری زندگی مناظرے میں گزری ہے ہندوؤں سے عیسائیوں سے. اور ماشاءاللہ اب تو کتاب جو ہندوؤں کے ساتھ آپ کے جو مناظرے ہوئے ہیں، اور ہندو مذہب کے بنیادی 200 سوالات جو وہ اسلام پر کرتے ہیں عقائے حق کے نام سے، صدر الافاضل کا وہ جواب مارکیٹ میں چھپ چکا ہے الحمدللہ. فرید بک اسٹال نے بڑی محنت کر کے اس نسخے کو تلاش کیا اور اس کو شائع کیا. آپ تمام عاشق رسول ہیں، اعلی حضرت کے چاہنے والے، آپ وہ کتاب ضرور خرید کر اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو اسلام کی حقانیت پتہ چلے. صدر الفاضل نے جو ہندوؤں سے مناظرے کیے ہیں اور جو اس میں عقلی سوالات کے جوابات دیے ہیں، وہ بہت بہترین کتاب ہے آپ کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے اور مزید آپ کو اسلام کا دل دادا بنانے کے لیے. تو اس عیسائی نے حضرت صدر الفاضل سے یہ کہا کہ آپ جس قرآن کی بات کرتے ہیں مجھے تو اس کے چند پارے یاد ہیں، میں تو اس کے 4 پارے 5 پارے اس نے کہا میں سنا سکتا ہوں. تو یہ تو آپ کی کتاب ہے، آپ نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا، یہی تو اس کا معجزہ ہے، تو جس انجیل انجیل کی بات کرتا ہے اس کا ایک چیپٹر زبانی سنا دے، تو ایک انجیل انجیل جو کہتا رہتا ہے اور تو ان کے مذہب کا سب سے بڑا بانی ہے، تو اس چیپٹر کو ایک چیپٹر اس کا زبانی سنا دے، تو نہیں سنا سکتا. فرمایا تو قرآن ہے کہ جو اس کو اشارہ دیتا ہے اس کے دل میں جا کے بس جاتا ہے، دل میں جا کے بس جاتا ہے. کہا تو قرآن کی حقانیت ہے کہ تو غیر مسلم ہے لیکن تجھے پھر بھی قرآن یاد ہے، اور تو خود عیسائی ہے تجھے اپنی کتاب کا چیپٹر یاد نہیں. اور آج بھی ہم عیسائیوں سے کبھی گویا کہ طالب علم کے دوران میں ایک دو سے ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے بائبل کے متعلق پوچھا تو انہیں کچھ نہیں پتا تھا، کچھ نہیں پتا تھا. یہ تو مسلمانوں پر خدا کا کرم ہے، مصطفیٰ کا فیض ہے کہ انہیں قرآن کا بڑا شعور ہے. تو قرآن کی تحفیظ اللہ رب العالمین نے اس کے حفظ کو آسان فرما دیا ہے، لیکن اس کی تحفیظ ذات مصطفیٰ کے بغیر نہیں آ سکتی. تو یہ سیرت کے دیکھیے کتنے گوشے ہیں، آپ اس کو سماعت کرتے ہیں، اس سے غرض نہیں ہوتی آپ کو، کیونکہ ہم منہ میاں مٹھو نہیں بننا چاہتے، اتنی بڑی نیکی کو ہم ریا کی نظر نہیں کرنا چاہتے. ہمیں یہ غرض نہیں ہوتی کہ کون درس دے رہا، اور ہمیں یہ غرض نہیں ہوتی ہم کہاں بیٹھے. لیکن مجھے اپنے آپ سے بتائیے، پورے ہفتے آپ کو اپنے آپ سے خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ یہ واقعات اگر آپ کے ذہنوں میں رہتے ہیں، مجھے آپ خود بتائیے آپ کو اپنے آپ سے خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ یہ تقریر کا کمال نہیں ہے، یہ حضور کی سیرت کا کمال ہے. یہ نہیں کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو میں بہت بڑا مقرر ہوں تو اس لیے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ خود پڑھیں، آپ خود پڑھیں تو قرآن بھی آپ سے بات کرنے لگ جائے گا، اور اندر کے اندر جو تاریکی ہے وہ انشاءاللہ حضور کی سیرت کی برکت سے روشنی میں تبدیل ہو جائے گی. یہ حضور کی انقلابی سیرت کا گویا کا نتیجہ ہے. حضرت گرامی قرآن نے یوں تو نہیں کہا کہ ہم نے آپ کے اسوہ حسنہ کو، گویا کہ آپ کی سیرت پاک کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا ہے، اور یہ دعویٰ مصطفیٰ نے نہیں کیا، یہ دعویٰ خدا فرما رہا ہے جس نے انسانوں کو خود تخلیق کیا ہے، جو انسانوں کا خالق ہے وہ جانتا ہے، بنانے والا جانتا ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے خوب ہے کون سی نہیں ہے. خدا نے قرآن کی بات نہیں کی ہے، خدا نے ذات مصطفیٰ کی بات کی ہے، اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ محبوب ان سے کہہ کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں فرمایا قرآن کی طرف آئے، یہ فرمایا تیری سیرت کی طرف آئے، تیری طرف آئے، فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ تیری طرف آ جائے اور تیری یاد کو اپنے قالب میں ڈھال دے، پھر خدا ان سے پیار کرنے لگ جائے گا. تو آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں قرآن کا ذکر نہیں ہے، یہاں حضور کے وجود کا ذکر ہے. فاتبعونی، حضور وہ آپ سے، محبوب وہ آپ کی طرف آئے، آپ کے اطوار و اخلاق کو اپنے اندر اتاریں. اس لیے میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ حضور کا خلق کیا ہے؟ فرمایا قرآن ہے. کہ قرآن کیا ہے؟ حضور کا خلق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك صلاة وسلام عليك. ہم نے سن 9 ہجری کے اس واقعے کو، یہ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اور اس کے حبیب کے صدقے ایک تسلسل کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جو عرصہ تقریباً 4 سال 5 سال سے بھی زیادہ پر محیط ہے. سن 9 ہجری تک ہم پہنچے ہیں، اور اس میں جو شعائیں نکلتی ہیں پھر اس طرف ہم چلے جاتے ہیں جہاں تک ہماری فہم ہمارے لیے ہدایت مقصود ہوتی ہے، اور جہاں تک ہمارا شرع صدر ہوتا ہے وہاں تک پہنچنے کی اللہ کی توفیق سے ہم کوشش کرتے ہیں. سن 9 ہجری کے اندر ایک انقلابی واقعہ غزوہ تبوک کا تھا، اس میں بے شمار چیزیں. غزوہ تبوک میں نے کہا تو آپ کے دماغ سے وہ صفحے ہٹنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت، استقامت، صبر و تحمل اور خدا کی رضا کے کتنے بہترین نمونے موجود ہیں. تبوک سے لوٹنے کے بعد، قیصر روم کو چیلنج کرنے کے بعد، ہرقل کے دانت کو کھٹے کرنے کے بعد، پورے عرب میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو مصطفیٰ کریم کے سامنے آ سکے. سید عالم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، مسجد زرار کا واقعہ ہوتا ہے. کچھ سرکار کے پیچھے نمازی، کچھ ایسے نمازی جو صرف نماز میں پڑے ہوئے ذات مصطفیٰ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اللہ نے فرمایا حضور ایسی مسجد جس سے تیرا کوئی تعلق نہیں اس مسجد کو گرا دے، اور حضور نے آ کر مسجد زرار کو گرا دیا. ایسے نمازیوں کو مسجد سے نکال دیا کہ جنہیں نماز سے مطلب تھا مصطفیٰ سے مطلب نہیں تھا، اور ایسے نمازیوں کو اپنے قریب کر لیا جیسے حضور سے مطلب تھا پھر نماز سے مطلب تھا، ان کو حضور نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے. حضرت گرامی جب آپ مسجد زرار کو ڈھانے کے بعد تشریف لائے، پھر صحابہ کی بعض صحابہ جو تبوک میں نہ جا سکے ان کے توبہ سے متعلق انقلابی جو سلسلہ تھا وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا. اب جب سرکار تشریف لے آئے، عرب کے سارے وفود اب آنا شروع ہو گئے، کیونکہ اب عرب کے خطے میں کوئی ایسا طاقتور گروہ نہ تھا جو مسلمانوں کے مقابلے پر آ سکتا. اور میرے آقا نے جو 21 دن تبوک میں گزارے تھے تو اپنے خیمے میں آرام نہیں فرمایا میرے آقا نے، بلکہ 21 دن اپنی فوج کو تیار رکھا کہ ہرقل اگر وہاں سے جنبش کرتا ہے دمشق سے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں. لک بک صحرا، گرم تپتی ہوئی ریت، وہ موسم جس میں کھجور پکتا ہے، اللہ اکبر. اس کیونکہ میں نے کئی دفعہ موسم دیکھا ہے عرب کا, تو بندے کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. آپ نے یقیناً گرمیوں میں کبھی عمرہ کیا ہو جون جولائی کے اندر, تو وہ دن آپ یاد کریں, تو وہ تو ہم نے تو اپنی ہوٹلوں کے اندر گزارا ہے, اور وہ تو مکہ کی آبادی کے اندر گزارا. آبادی میں کلائمیٹ موسم اور ہوتا ہے, صحرا کے اندر اور صورت اختیار کر جاتا ہے, اور آبادی کے اندر چلو دکانیں ہیں, بلڈنگیں, ہوٹل, اس سے طبیعت مانوس ہوتی ہے. لیکن آپ اگر صحرا میں جائے دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں, اس وقت طبیعت کیسی ہوتی ہے. تو ان تمام کوفت والے موسم کے اندر صحابہ کرام استقامت کی نظیر بن کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں, حضرت فاروق اعظم موجود ہیں, تمام صحابہ موجود ہیں. وہاں پر میرے آقا نے 21 دن اس تپتے ہوئے صحرا پر گزارے, جہاں نہ رات کو ہوا ہے نہ دن کو ہوا ہے, گرمی گرمی ہے. لیکن اس 21 دن کے لمحے میں میرے آقا نے تبوک کے قریب دور دور تک جتنے عربی قبیلے تھے ان کے پاس وفود, کہیں خالد بن ولید کو بھیجا, کہیں سیدنا عمر کو بھیجا, کہیں خود تشریف لے گئے. ہر جگہ کے جو گرد کے قبیلے تھے, یہ حضور کی سیاسی بصیرت تھی کہ کہیں یہ جمع ہو کر ہرقل کا ساتھ نہ دے دے اگر وہ آئے گا تو, اور یہ سب مجتمع ہو کر اپنا لشکر نہ بڑھا دے. وہ 200,000 فوج لے کر دمشق میں منڈلا رہا ہے, لیکن اس کی جرت نہیں ہو رہی کہ شام کی سرحد کو کراس کرے. اور یہاں حضور 30,000 کے لگ بھگ لشکر لے کر کھڑے ہوئے ہیں, 200,000 اور یہ 30,000, اور وہ جدید اسلحے سے لیس ہے, لیکن یہ ایمانی طاقت ہے, یہ یقین ہے, ان کو یقین ہے کہ مرنا حق ہے, ان کو یقین ہے کہ موت حق ہے. آج ہم موت سے پیار کرنے, ہم نے موت سے پیار کرنا چھوڑ دیا, ہم نے موت سے وحشت شروع کر دی ہے, اس لیے ہمارے پاس کثرت ہے لیکن ہم بزدل ہیں, ہم بزدل ہیں. صحابہ موت سے محبت کرتے تھے, انہیں یقین تھا وہ یہاں نہیں تو وہاں, نہیں تو وہاں, نہیں کہیں نہ کہیں ٹکر جائے گی. وہ پھر کسی کے لیے ذائچہ مائچہ نہیں مناتے تھے کہ 2 سال کے بعد آئے گی, 4 سال کے بعد آئے گی, وہ کہتے ابھی آئے گی, ابھی آئے گی, ابھی نہیں آئی تو ابھی آئے گی. اور اسی خیال موت اور حضور کی تبسم اور حضور کے انداز مبارکہ سے متمتع ہو کر وہ سرکار کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. تو قریب کے جتنے قبیلے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر اپنے وفود بھیج کر ان پر اپنی حاکمیت کے جھنڈے نافذ فرمائے. اور جب سرکار لوٹ کر آئے 21 دن کے بعد مدینہ منورہ, تو اب لوگ چینی گویاں کرنے لگے کہ بھئی قریش کو انہوں نے پسپا کر دیا, بڑے بڑے قبیلوں کو پسپا کر. ارے جناب, جو اس وقت کی سپر پاور ہے, یہ ساری کالونی, پورا ایک علاقہ جو ہے شام کا, مکہ, مدینہ, یہ قریب کے جتنے علاقے ہیں جزائر کے, یہ سارے قیصر کی حکومت میں آتے ہیں. اب تو قیصر بھی ان کے سامنے نہیں آتا, اب جان بچانی تو ان کے حضور جانا پڑے گا. سب سے پہلا وہ قبیلہ جو طائف کا حضور کی خدمت میں آیا, جن کے ساتھ غزوہ حنین لڑی گئی تھی, اور وہ جنہوں نے غزوہ حنین میں صحابہ کی استقامت دیکھی, وہ آئے دار اسلام سے وابستہ ہوئے. ان کا ایمان کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جن کا استقبال گویا کہ بڑی شان شوکت سے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کیا, اور اس بشارت کو جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی. سرکار نے ان کے اسلام لانے کے لیے کیا نفسیاتی طریقہ اختیار کیا کہ اپنی مسجد کے ساتھ خیمے لگا دیے تاکہ مسلمانوں کے آداب زندگی کو دیکھیں, اور دیکھیں کہ مسلمان اپنے رب کی کیسی عبادت کرتے ہیں, اور اس کو دیکھ کر وہ متاثر ہو جائے. اس کے اندر حضرت عثمان بن عاص, ایک چھوٹے سے بچے جنہیں قرآن سے محبت ہو گئی اور ان کا سینہ کشادہ ہوا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو پورے وفد کا سربراہ بنا دیا. لوگ جاتے وہ کہنے لگے کہ حضور ہمارے نوٹ کے لیے دعا کر دیجیے, ہمارے درہم کے لیے دعا کر دیجیے. یہ بچہ آیا تو اس نے کہا کہ حضور دعا کریں تو خدا میرے سینے کو قرآن کو سمجھنے کے لیے کھول دے. سرکار نے سینے سے لگا کر فرمایا کہ پیارے, لوگوں نے تو دنیا مانگی, تو نے تو دونوں جہان مانگ لیے. فرمایا کہ خدا عمر کو نہیں دیکھتا, آج اس قبیلے کا سربراہ جو ہے وہ عثمان بن عاص ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. اس کے بعد وفود نجد سے بھی آئے, نجد سے وفد آیا جو گزشتہ درس میں نے پیش کیا, جس میں مسیلمہ کذاب بھی تھا جو حضور کے پاس وفد لے کر آیا, اور اس کی قوم جو نجد کے قبیلے بنو تمیم کی تھی. یہ بنو تمیم قبیلہ جس شرارت پر تھا, میں نے اس پر مفصل تقریر حدیث نجد کی شرح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, اور نجد کے جتنے فتنے اس کے حوالے سے میں نے گزشتہ درس بھی آپ کی خدمت میں ساری باتیں کی ہے کہ یزید جو ہے وہ بھی نجدی تھا, کیونکہ جو فکر وہاں پر تھی فاروق اعظم یا حضرت مولا علی کے قاتل جو تھے وہ بھی وہیں کے علاقے کے رہنے والے تھے. اور آج بھی جو مسلمانوں پر بربریت ڈالی جا رہی وہی خارجیت و نجدیت کی فکر ہے. نجدیت کا مقابلہ بازو سے نہیں ہوتا, نجدیت کے مقابلہ حضور کی محبت سے ہوتا ہے. صحابہ نے حضور کی عظمت اور محبت سے مقابلہ کیا تھا. اسلحہ اٹھائیں گے لیکن اس کے پیچھے حضور کی محبت ہونی چاہیے, کیونکہ ظاہری عمل کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے. نجدی فرقے کا مقابلہ اور خارجیت فکر کا مقابلہ جو صحابہ اکرام یا اہل بیت یا بعد کے لوگوں نے کیا ہے, وہ انہوں نے حضور سے محبت کے تحت کیا ہے. انہوں نے اپنے اندر حضور کی محبت کی پیغام کو جوان کیا وہ خود اتنے توانا اور طاقتور ہو گئے کہ خارجیت کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور خارجیت کا مقابلہ, کیونکہ خارجیت گستاخی ہے اور گستاخی کا مقابلہ تعظیم سے ہو سکتا ہے. خارجیت سب سے پہلی بدعت ہے. اسلام میں سب سے پہلی بدعت خارجیت کی پیدا ہوئی جس نے حضور کی توہین کی تھی. اسلام میں سب سے پہلی بدعت حضور کی گستاخی ہوئی ہے. اور اسلام میں سب سے پہلا دفاع جو ہوا ہے وہ حضور کی تعظیم سے ہوا ہے. آپ اگر پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی جو فکر تھی وہی اسی بدعت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی. ہمیں چاہیے کہ یہ میلاد اور یہ روش جو ہے اس کو نہ چھوڑیں, اس لیے کہ حضور کی تعظیم کا سب سے بڑا معلن اور اشتہار ہے اور اس کے ہم مشتہر ہیں, اظہار کرنے والے ہیں. ان علامتوں کو اگر ہم پڑھیں گے, پکڑ لیں گے, تو ہمارے اندر تعظیم کی وہ شمع جوان رہے گی. اور یہی فکر خارجیت کے سامنے سیسا پگھلا ہی ہوئی دیوار ہے. حضرت گرامی وفود حضور کی بارگاہ میں آنے لگی. مسلمہ کا لاب آیا, اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت میں کان میں کچھ کہا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں پارٹنر بنا لیں, مجھے اپنی نبوت میں پارٹنر بنا لیں, میں آپ کو یہ دے دوں گا, یہ دے دوں گا, یہ وہ دے دوں گا. حضور نے فرمایا کہ کھجور کی شاخ کا بھی تو میری نبوت سے مطالبہ کرے, خوشی سوکھی ہوئی شاخ کا, اس کا بھی تو حقدار نہیں ہے, دفع ہو جائے یہاں سے. اس نے کہا میں آپ کے ساتھ جو کر سکتا ہوں آپ سمجھتے ہیں. سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں ضرر کی کہ مولا اس کی شر سے مجھے اور مسلمانوں کو محفوظ فرما. یہ وہاں سے گیا. اب جب یہ آدھے رستے میں تھا تو اس نے شور مچا دیا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی تھی, دراصل انہوں نے مجھے آدھی نبوت عطا فرمائی ہے معاذ اللہ. اور اس نے جناب جو ہے کہ وہاں پر اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعویٰ کر لیا تھا اس نے. سرکار کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ نے بڑی بھرپور انداز کے اندر اس بدبخت کا مقابلہ کیا. اور حضرت وحشی جنہوں نے سید الشہداء کو شہید کیا تھا اور جب مسلمان ہوئے ان کے دل میں اللہ کے لیے ان کے دل میں یہ آرزو تھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا, اسلام لانے کے بعد میرے گناہ تو معاف ہو گئے لیکن میرے دل کو قرار کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے. فرماتے ہیں کہ جب اس جنگ کے اندر میں موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک مست ہاتھی کی طرح بالوں کو پھیلائے ہوئے ایک جگہ پر کھڑا ہے اور اپنی فوج کی طرف اشارہ کر رہا ہے. فرما میں نے وہی خنجر نکالا کہ جس سے میں نے سید الشہداء پر حملہ کیا تھا. فرما نشانہ لے کر جب میں نے مارا تو اس کے نرخے پر آ کر لگا, اور دوسرا جب بھالا میں نے مارا تو کہتے ہیں وہ تیر اس کے سینے سے, جو نیزہ تھا اس کے تیر سینے سے آر پار ہو گیا. فرمایا وہ اونٹ کی طرح بھراتا ہوا زمین پر گرا اور ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور اس کے سر کو کاٹ کر اسے واسیل جہنم کر دیا. تو اسے گویا کہ قتل کر دیا گیا اور مار دیا گیا اور اسے واسیل جہنم کر دیا گیا. تو اس کی ساری تفصیل میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کی. ایک اور شخص اسود انسی نامی شخص جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس میں استقامت کے نظیر میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کی تھی کہ ابو مسلم خولانی, یہ یمن کا رہنے والا تھا. تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, تو یہ بھی اسود کے علاقے اور یمن کے رہنے والے ہیں. ان کو اسود نے پکڑا اور ان کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اس بارے میں تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ماں آسما ہوں, میں تیری بولی کو نہیں سن سکتا. پھر انہوں نے کہا, پھر وہ کہنے لگا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. اس نے تین دفعہ اپنی باتوں کو دہرایا. آپ نے تینوں دفعہ اس کی بات پر کہا کہ میں نہیں سن سکتا اور تینوں دفعہ حضور کی رسالت کی گواہی دی. اس نے کہا ایندھن تیار کرو, لکڑیاں جمع کرو, اس کو ہم زندہ جلائیں گے. لکڑیاں جمع کی گئی, آگ کے شعلے اتنے بھڑک اٹھے. ساری سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے, ساری تاریخ کی کتابوں میں. ایک نہیں متواتر صحابہ, ایک نہیں کئی طرق سے یہ روایت آتی ہے. کئی صحابہ اکرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب آگ کے شعلے گرم کر دیے گئے. یہاں پر ہمارے لیے استقامت کی نظیر ہے کہ تھوڑی دیر کی دنیا کے لیے ہم اپنے حق کو قربان نہ کر دیں. جس طرح حضرت امام احمد بن حنبل کو ابو حیثم نے کہا تھا کہ جناب میں تو شروع سے ہی چوریاں کرتا ہوں, جو واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. فرمایا ابھی تازہ کوڑے میں کھا کر آ رہا ہوں امام صاحب, اور 25,000 کوڑے میں کھا چکا ہوں, 25,000 کوڑے میں کھا چکا ہوں, اور میں نے چوری نہیں چھوڑی ہے. امام صاحب ان چند کوڑوں کی وجہ سے آپ حق بولنا مت چھوڑ دینا. امام احمد کہتے ہیں کہ اس بات نے مجھے استقامت دی اور فتنہ خلق قرآن کے وقت میں مستعد رہا. اس لیے رات کے اندھیرے میں بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ابو حیثم کی مغفرت فرمائے. تو بات دیکھے, انہوں نے کہا, وہ کہنے لگا کہ میں شر کا نمائندہ ہوں لیکن میں کوڑوں کے ضربوں کے بنا پر اپنے پیغام کو نہیں چھوڑتا. تو چند مشکلات کی بنا پر امام صاحب آپ حق کو مت چھوڑ دیجیے گا. حضرت گرامی اس میں ہمارے لیے اس وقت کی بہت بڑی نظیر ہے. اس وقت استقامت کی ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ اس وقت جو پاکستان اور بالخصوص مسلک اہل سنت پر جو ایک گھٹا ٹوپ کالے بادل چھا رہے ہیں، اس وقت ہم اپنے لیے استقامت کی کیسی بات کر سکتے ہیں؟ اس میں طالب علم ہو، پیر ہو، مرید ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، سب کے لیے استقامت کی ضرورت ہے. قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کی راہ میں جان دینے کا اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ رکھے گا. غرض نہیں ہوگی کہ وہ مولوی ہے غیر مولوی ہے. مولوی صاحب نے اگر یہ جذبہ رکھا تو بڑا رتبہ مل جائے گا، ورنہ جاہل نے بھی یہ رتبہ رکھا تو گویا کہ جو اقبال کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو صرف اشعار لکھے کہ لیکن لوہار کے بیٹے نے بازی لگا لی ہے، لوہار کے بیٹے نے بازی لگا لی ہے، ہم تو صرف باتیں کرتے رہ گئے، تقریر کرتے رہ گئے، لیکن غازی جو لوہار تھا قاضی اس نے تو بازی لگا دی ہے. تو یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقریریں اور تحریریں اور اجتماع جب مقبول ہوا کرتا ہے کہ جب اس کی راہ میں جان دینے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو. ابو مسلم خولانی کو جب اس آگ کے اندر ڈالا گیا، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو جب آپ آگ کے اندر گرے، آگ کے شعلے اتنے دہک رہے تھے، بھڑک رہے تھے، اور اس کی تپش اور گرمی اتنی تھی کہ دور دور تک لوگ اس آگ کے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے تھے. اس کی تپش اتنی آ رہی تھی، تو چلے جائے کہ آپ کے قریب کوئی چلا جائے، اس کے قریب کوئی نہیں پہنچ پاتا تھا. کہتے ہیں جب حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر دھکیل دیا گیا تو آپ کیا جلتے اور آپ کا لباس کیا جلتا؟ فرمایا جو آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی آگ اس کے قریب نہیں جا رہی تھی. ایک کہتے ہیں صبح کے وقت ان کو آگ میں پھینکا گیا اور ایندھن پھینکا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ جناب شام کا وقت آ گیا، وہ مزے سے آگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اس کو لوگ کہنے لگے ارے پگلے اس کو باہر نکال، ورنہ جتنے لوگ تیرے ساتھ جمع ہے وہ بھی بھاگ جائیں گے. دیکھ تو نے اس کو آگ میں پھینکا ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن اس کے جسم پر آگ نہیں آتی، اس سے تو تیرے دعوے کی نفی ہوتی ہے. پھر بڑے مشکل سے آگ کو بجھایا گیا اور حضرت ابو مسلم خولانی کو اس سے نکالا گیا، اور پھر آپ کو ایک سواری دے کر اس علاقے سے گویا کہا گیا کہ تم یہاں سے چلے جا، وہ وہاں سے سیدھا مدینہ تشریف لائے. مدینہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں شام کا وقت ہے، سواری ایک جگہ باندھی، مسجد کے اندر آئے، مغرب کی جماعت ہو چکی تھی. کہتے ہیں اپنی مغرب وہ تنہا ادا کر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو آپ مسجد میں ہوا کرتے تھے. دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، علاقے کا نہیں ہے. آپ نے نماز کے بعد اس کو بلایا، کہا میرے پاس آؤ. آئے، کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا یمن کا. کہا اچھا اچھا یمن کے رہنے والے ہو، ہمیں ایک خبر پہنچی ہے یمن کی کہ نبی پاک کا ایک صحابی ہے جس کی جرت اور ہمت اتنی تھی کہ اس نے اسود انسی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اس کو للکارا، اور جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو ہم نے قرآن میں تو یہ پڑھا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود جو تھی وہ گلزار بن گئی تھی. ہم نے یہ بھی سن لیا کہ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ ہمارے ہی دور میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جب اس کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے اس کو جلایا نہیں، تو مشکل آنے لگے. فرمایا میں ہی وہ یمنی ہوں اور میں ابو مسلم خولانی ہوں. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. یہ سیدنا صدیق اکبر کے دور کا واقعہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ رفیق اعلیٰ کے سفر کو ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رب کریم کی بارگاہ میں تشکر کے لیے کہنے لگے کہ مولا حمد و ثنا ہے تیری کہ تُو نے مجھے ایسے شخص سے ملاقات کروایا کہ جس کے لیے تُو نے آگ کو گلزار کر دیا. آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گئے اور فرمائے یہ ہیں وہ ابو مسلم خولانی کہ جن کے ایمان اور جن کے یقین کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا تو آگ نے ان کو جلایا نہیں، انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر اتنا بھروسہ ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب موت نہیں ہے تو آگ میں بھی نہیں ہے، لیکن ان کی بقا، اگر موت ہوتی بھی تو کوئی مسئلہ نہ تھا، اس لیے کہ یقین ان کے اندر دل کے اندر موجود تھا. لیکن خدا نے ایک بات بتانی تھی کہ جس کے اندر یقین مضبوط ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ آگ سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ جب زبان پر اتنا بڑا دعویٰ وہ کر رہا ہے، اتنی بڑی کامیابی سے وہ سرفراز ہونا چاہ رہا ہے، تو موت جیسی ایک ہلکی چیز کی اس کو کیا پرواہ ہو سکتی ہے. فرمایا یقین تھا جس کی بنا پر ابو مسلم خولانی نے معذرت کے جملے نہ کہے بلکہ یہ کہا ہاں ہاں میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، اور اس وقت ان کو آگ میں پھینک دیا گیا، آگ نے ان کو نہیں جلایا. حضرت زید بن دسنا کو جب ابو سفیان نے تخت مشق پر لٹایا اور کہا کہ آپ کی آخری آرزو کیا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوتے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا؟ تمہارا دل یہ کہہ رہا ہوگا خام خام میں نے ان کی تنظیم و تحریک کا ساتھ دے دیا، میں تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہا ہوتا، مجھے کیا ضرورت تھی یہ سارے معاملے کرنے کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شعر جواب دیتا ہے کہ ابو سفیان تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بچوں کی خوشی کو دل میں بٹھا کر اس واقعے کو سنیے، کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کی محبت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، ان کی شفقت کر رہا ہوں ان سے، اور سرکار اس تخت مشق پر ہو. فرمایا تو یہ کہتا ہے، میں تو اس بات کو بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہو رہا ہوں اور آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. فرمایا آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، تکلیف اور اذیت کو میں اپنے بچوں کے پاس رہنے کے ساتھ گوارا نہیں کرتا. اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے عاشق اور وفاداروں کو دیکھا لیکن جو محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وفادار تعریف پیش نہیں کر سکتے. اور جب ان کو شہید کرنے کا وقت آیا فرمایا دیکھ یہ جلاد کلہاڑا لے کر کھڑا ہے اب کیا کرتا ہے. سبحان اللہ سنیوں ہمارے سراب بھاگنے والے نہیں تھے, جن کا ہم عرس کرتے ہیں وہ ڈرپوک بزدل نہ تھے, ان کے دل میں حضور کی محبت تھی, وہ موت سے گلے لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے, وہ تقریر تک رہ کر بھاگ نہیں جاتے تھے بلکہ وہ میدان عمل میں ہوا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے اس واقعات اپنے ذہنوں میں اجاگر کریں, اسے یاد رکھیں, یہ واقعات صبر کے وقت ہماری مشقت اور برداشت کی دعوت دیں گے, مصائب اور آلام کے وقت کہ جس وقت مصائب ہمارے سامنے ہوں گے تو یہ واقعات ہماری دستگیری کریں گے. جس طرح امام زین العابدین کہتے ہیں کہ یہ واقعات میں نے اپنے اندر اتار رکھے تھے اس لیے کربلا کے اندر میں صبر کا پیکر بنا رہا. حضرت گرامی حضرت زید سے پوچھتے ہیں آخری خواہش کیا ہے, فرماتے ہیں کیا آخری خواہش ہے, میری آخری خواہش یہی ہے کہ تو میرا سر مارے تو میرا چہرہ مدینے کی طرف کر دینا, میرا چہرہ مدینے کے لیے کر دینا. ابو سفیان مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھ پر تو حیرت کی امتحان نہ رہی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے مضبوط لوگ ہیں. دراصل ان کی مضبوطی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا جھکاؤ دنیا کی طرف نہیں حضور کی محبت کی طرف کر دیا. وہ ہماری طرح انسان تھے, ان کے اندر ہماری ہی طرح روح تھی, وہ ہماری طرح ہی سوچتے تھے لیکن انہوں نے فکر سے اپنی تربیت کی تھی. آج آپ دیکھیے کہ ہم اپنی دکان کو چار چاند لگانے کی فکر میں رکھتے تو ہڑتال بھی ہوتی ہے تو ہم اپنے بچے سے کہیں کہ دیکھ ذرا روڈ پہ سکون ہو گیا کہاں ہو گیا تو شٹر کھول دے. تو ہم نے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے سامنے آگ موجود ہے فتنہ موجود ہے لیکن ہم بار بار اپنی دکان کے دروازے کھولتے ہیں کہ شاید کوئی گراہک آ جائے مال لے جائے ہمارا کوئی بھلا ہو جائے. تو ہم نے دنیا کو کمانے کے لیے فکر کو اتنا بالغ کیا تو آج دیکھیں ہم اتنے مضبوط ہو گئے, لیکن دین کے لیے اگر ہم اپنی فکر کو لے آئے تو یہاں پر بھی ہم مضبوط ہو جائیں. تو صحابہ اکرام علی مردوان نے اپنی فکر کو دین کی طرف لگایا تھا, جرت و بہادری کی طرف لگایا تھا, انہوں نے دنیا کی بھی پرواہ کی, خدا نے دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا لیکن مسلمان دنیا کے اندر ایک مسافر ہے, اصل زندگی اس کی آخرت کی زندگی ہے. تو رات کو ہم نے جہاں پر اپنے کاروبار کا حساب کرنا ہے ہم نے اس بات کو بھی حساب کرنا ہے کہ موت قریب ہے, ہم نے حضور کے دین سے کیا وفا کی ہے. ابھی ایک سیکنڈ کے بعد بھی موت آ سکتی ہے. کیا حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں جان دینے کا یا اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یا اللہ رب العالمین کی راہ میں کبھی سر کٹانے کا جذبہ نہ رکھا ہو تو فرمایا مات اعلی شعبۃ النفاق, وہ منافق کی موت مرے گا. اس لیے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا معاذ اللہ, اس لیے کہ جب اس نے اسلام کو نماز روزے تک رکھا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں سب چیز قربان کرنی, اور دو چیز مسلمان کے سامنے سب سے زیادہ عزیز ہے انسان کے سامنے, ایک جان ایک مال. مال تو زکات کی صورت میں بندہ دے دیتا ہے, صدقات کی صورت میں دے دیتا ہے لیکن آخری جان رہ جاتی ہے. اس لیے سرکار نے حضرت عمر سے کہا تھا مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو, کہا حضور سب کچھ آپ پر قربان سوائے جان کے, پھر جان میری عزیز ہے اس کے بعد آپ کی ذات عزیز ہے. سرکار نے فرمایا ایمان کی علامت نہیں ہے, پھر فوراً فرمایا حضور یہ جان بھی آپ کے قدموں پر نشان ہے. سرکار نے فرمایا ہاں اب یہ ایمان تیرا کامل ہوا ہے عمر, اور یہ ایمان کے کمال کی گویا کی نشانی ہے. تو آپ دیکھیں جان جو ہے وہ تو آنی ہے لیکن بندے کو اس بات پر فکر رکھنا ہے, مضبوط رکھنا ہے کہ جان اللہ کے دین کے لیے جائے. یہ سابقہ نقوش کے چند نظریے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. آنے والے درس میں انشاءاللہ میں مزید وفود کی باتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات اور معجزات کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن ایک جو دل کو خوشبودار اور دل کی وادی کو مشکبار بنانے والا واقعہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں, لیکن مختصر سے واقعہ ہے, اس کے لیے ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. نصیحت ہے, یہ ایک بڑی مضبوط نصیحت ہے جو ایک غلام اپنے آقا سے لے رہا ہے. غلام بھی ایسا ہے جو دین سے فراڈ نہیں کرتا, دین سے مخلص ہیں, اور آقا بھی ایسا ہے جو کچھ ہی چھپاتے نہیں سب دے دیتے ہیں. لینے والا بھی محافظ ہے, دینے والے بھی داتا ہیں, وہ ان کے نزدیک کوئی بخیلی نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا وما ہوا الغیب بدنی, یہ غیب کے خزانوں کو نچھاور کرنے میں بخیل نہیں ہے, ان میں بخل نہیں ہے. اور جو ان کے سامنے بیٹھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کا تاج ان کے سروں پر ہے, کہ جو ایمان کے ساتھ مخلص ہے. اس نصیحت کو میں گنواتا ہوں اور اپنے دل کے آئینے میں ایک ایک نصیحت کے یہ چراغ اور یہ ہیرے جواہرات جو ہے اس کو اپنے دل کے اندر بساتے چلیں, پھر دیکھیں کہ اس ہیرے کی روشنی آپ کے وجود سے کیسے ظاہر ہوتی ہے. ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا مسجد میں تشریف فرما تھے, اکیلے مسجد میں بیٹھے, لیکن توجہ چاہوں گا آپ کی میں کہ اس وقت آپ اس مسجد سے اٹھ کے مسجد نبوی میں چلیں. اس وقت اپنے آپ کو اس مخمسے سے نکالیں، اس وادی سے نکالیں اور آئیے مسجد نبوی چلتے ہیں اور اس مبارک منظر کو ذہن میں لاتے ہیں، پھر یہ نقوش ہمارے دلوں کے اندر گویا کہ اتریں گے۔ میں رات کی خلوت میں اس واقعے کو پڑھ رہا تھا تو مجھ جیسا گناہگار بھی اس واقعے کو پڑھ کر گم ہو گیا تھا، تو آپ تو نیک لوگ ہیں، تو آپ اپنے آپ کو مدینے کی وادی میں لے جائیں اور گنبد خضرا کے سائے میں اپنے آپ کو محسوس کریں اور باہر بیٹھ کر یہ منظر دیکھیں کہ آج، اور میں نے کئی دفعہ پہلے عرض کیا کہ حضور کے دربار تک اس عشق کی امانت کو لے جانا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو لکیر کے فقیر لوگ ہیں، جس چیز کو دیکھا اس طرف للچا جاتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کی کوئی قدر نہیں رہتی۔ آج تو مسجد نبوی اتنی خوبصورت ہے کہ بندہ جاتا ہے آقا کے لیے، وہ سنگ مرمر کا ہو جاتا ہے، وہ قالینوں کا ہو جاتا ہے، اس کی توجہ سب ادھر رہ جاتی، اور جب ہم دربار سعادت میں پہنچتے ہیں تو دل ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوتا، دل ہوٹل کے اندر ہوتا ہے کہ بچوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، دل کہاں پر ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو جناب سنگ مرمر کو دیکھ رہے ہیں، قالین کو دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اور جہاں مقدر کو منوانے کا ٹائم آتا ہے تو ایک موت کا منظر بندے پر ہوتا ہے کہ وجود حاضر ہوتا ہے لیکن روح ساتھ میں نہیں ہوتا۔ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی روح کو بچا کر اس امانت کو لے کر دربار رسالت پر پہنچتے ہیں، اور وہ روح اور جسم کے ساتھ اور ذوق اور شوق کے ساتھ دربار رسالت میں پہنچتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ کھربوں میں ایک ہوتا ہے اور اسی کے صدقے سرکار سب کو قبول فرما لیتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حاجیوں میں ایک ہی ہوتا ہے جس کے صدقے اللہ سب کو قبول کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں آپ کے سامنے کہ وہ منظر لائیے کہ کھجور کی شاخیں ہیں اور مٹی کی دیواروں سے مسجد نبوی کو آراستہ کیا گیا ہے، اس کا فرش بھی مٹی کا ہے اور اس پر کھجور کی شاخوں کی چٹائیاں بنائی گئی ہیں، وہ بچھی ہوئی ہیں، سارے صاحب اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، میرے آقا تنہا اپنے رب کی یاد میں مسجد میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری قریب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آقا تنہا ہیں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں۔ میرے ماں باپ کی عزت ابو ذر غفاری کے قدموں پر قربان ہو جائے کہ ان کو اللہ نے کیسا موقع عطا فرمایا، دیکھیں کہ آقا تنہا جلوہ گر ہیں اور آپ دروازے کے باہر تشریف فرما ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ آقا تنہا ہے، آج قریب کوئی بھی نہیں ہے، تو یقیناً جب آقا تنہا ہے مجھے دیکھیں گے تو یقیناً آ کر دیکھیں گے میرے پاس آیا ہے، تو پھر شفقت کا دریا اور جوش میں آئے گا۔ کہتے میں قریب پہنچا، سرکار علیہ السلام کی عادت کریمہ بیٹھنے کی ہے، جس طرح بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے، دو زانوں میرے آقا بیٹھا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ سرکار دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے پیچھے آ کر بیٹھا، حضور نے میری آہٹ کو محسوس کی، مڑ کر میری طرف دیکھا، فرمایا کون؟ میں نے کہا حضور میں ابو ذر ہوں، فرمایا آگے آ جا۔ سرکار نے شفقت فرمائی، میں آگے آیا تو کہا کیوں آیا؟ کہا حضور آپ سے، آپ کو دیکھا کہ آپ تشریف فرما ہے تو آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر مسجد کے آداب آتے ہیں تجھے؟ تو کہا حضور آپ تلقین فرمائے، فرما مسجد جب آیا کرو نا تو دو رکعت پڑھ لیا کرو۔ تو کہا ٹھیک ہے حضور میں بھی حاضر ہوتا ہوں، پیچھے ہٹے دو رکعت نماز ادا کی اور پھر دربار سعادت میں پہنچے، پوری مسجد خاموش ہے، کوئی نہیں ہے، سرکار موجود ہے، بلکہ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ جناب سارے انبیاء بھی وہاں موجود ہیں، سارے فرشتے بھی وہاں موجود ہیں اور درباری کے لیے خادم سارے موجود ہیں اور کائنات کا تاجدار وہاں جل وغیرہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کر دو رکعت جب حضور کی خدمت میں دوبارہ آیا تو ان تنہائی کے لمحوں کو میں نے اپنے لیے غنیمت سمجھا کہ آج کچھ نہیں، حضور سے ساری باتیں پوچھ لیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ مجھے دیکھتے تھے اور ذکر سرکار قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب میں حضور کے سامنے سر جھکا کر بیٹھتا تو کہتے ہیں سرکار مجھے دیکھ کر مسکراتے تھے، یعنی سرکار میرے بیٹھنے سے خوش ہو رہے تھے۔ تو کہنے لگے اس لمحے کو میں نے اپنے لیے غنیمت جانا کہ ایک تو حضور تنہا ہے اور میرے بیٹھنے سے حضور ناراض نہیں بلکہ خوش ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے جذبات اور بھڑکنے لگے، میرے اندر بے باکی آنے لگی اور میں حضور سے بیتاب ہو کر کچھ پوچھنے کے لیے میرا ضمیر تیار ہوا کہ حضور مجھ سے خوش ہیں، تو پھر دل کرنے لگا کہ حضور سے کچھ باتیں کروں۔ تو کہنے لگے کہ جب میں آگے بڑھا، اب یہ حکمت کی باتیں، یہ حکمت نبوت کا وہ بحر زخار ہے جس کے چھیٹے حضور ابو ذر غفاری پر گرا رہے ہیں، اور یہ حکمت کی وہ باتیں حضرات گرامی، اگر اس کو ہم اپنے لیے سجا دیں تو ہر کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے عرض کیا ایو الاعمال احب الی اللہ، حضور اللہ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ تو حضور نے تلاوت موقوف فرما دی، محبت سے کہیں سبحان اللہ، حضور نے تلاوت کو موقوف فرما دی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ حضور اللہ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ سرکار تلاوت کو موقوف فرما کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین عمل ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا. اب جہاد کی ایک صورت وہ ہے کہ گردن کٹانا, ایک صورت وہ ہے جو آگے بھی آ رہی ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو خدا کو پسند نہیں ہے, اور دین کے قریب ہونے کے لیے کوششیں کرنا, جدوجہد کرنا, جہاد اصغر سے پہلے جہاد اکبر کرنا, باہر کے دشمن سے پہلے اندر کے دشمن سے لڑنا. تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا اور محبوب عمل یہ ہے کہ الایمان باللہ, اللہ پر ایمان لانا, اس طرح ایمان لانا کہ ہمارا وقت اس کی حضوری کا خیال تیری نظروں کے اندر موجود ہو. فرمایا وہ جہاد فی سبیلہ, اور اس کی راہ میں جہاد کا جذبہ تیرے اندر موجود ہو. کہتے میں اور تھوڑا آگے بڑھا, میں نے کہا فأی المؤمنین اکملہم ایمانا, حضور وہ کون مسلمان ہے جن کا ایمان مکمل ہو گیا. اب دیکھیں یہ ساری ہماری مطلب کی باتیں ہیں. اللہ حضور غفاری رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے ہر وہ بات جو ہر مسلمان کی زندگی کا نصاب ہے پوچھ لیا, پوچھ لیا حضور ایمان کیا ہے, پوچھ لیا حضور اچھا عمل کیا ہے, فرمایا ایمان باللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد, پوچھا حضور کامل ایمان کس مسلمان کا ہوتا ہے, فرمایا احسنہم خلقا, جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. میرا آقا نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. خلق صرف منہ سے مسکرانے کا نام نہیں, خلق دل سے نرمی کا بھی نام ہے. خلق ان دونوں چیزوں سے آراستہ ہوتا ہے. صرف چہرے پر بشاشی لانے سے خلق نہیں ہوتا, دل پر بھی بشاشی کے لمحات ہوتے ہیں. جب دل اور پیشانی, جب دل کی زمین اور چہرے کا ظاہر مل جاتا ہے تو اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے, اسے گویا کہ خلق حسنہ کہا جاتا ہے. فرمایا کہ حضور کامل مومن کون ہے, فرمایا جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. فأی المسلمین افضل, حضور کون مسلمان سب سے افضل ہے, فرما من سلیم المسلمون من لسانی ویدی, وہی مسلمان سب سے افضل ہے حضور جس مسلمان سے دوسرے مسلمان بھائی اس کے ہاتھ سے اس کی زبان کی شر سے محفوظ ہو, اس کے ہاتھ سے. اب یہ دیکھیں ملت کی, ملت میں وفاداری اور اتحاد کی کتنی بہترین مثالیں میرے آقا بیان فرما رہے ہیں. کون مدبر ایسی مثالیں لا سکے گا جو میرے آقا نے, یہ بظاہر بہت چھوٹی بات لگتی ہے, اس پر عمل کیا جائے تو ہر جگہ پر سکون اور امن ہو جائے. فرمایا کہ وہی مسلمان سب سے افضل ہے کہ من سلیم المسلمون من لسانی ویدی, کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. آج ہم کسی کی ٹانگ کھینچنے میں آسرا نہیں کرتے, ہم سمجھتے دین کے ٹھیکیدار ہم ہی ہیں, ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دین کا کام نہیں کرتا. اس لیے دین کا کام کرنے کے باوجود ہم بھیڑیے رہتے ہیں, مسلمان صحیح نہیں ہو پاتے. ہمارے اندر بھیڑیے جیسی بدبو آتی ہے, ہمارے اندر ایک بدبو آتی ہے, خوشبو نہیں آتی, اس لیے کہ ہم نے کام جو ٹانگ کھینچنے کا کیا ہے. لیکن اگر ہم کام یہ دیکھیں کہ یہ بھی اگر دین کی طرف بلا رہے ہیں, یہ بھی بلا رہے ہیں, تو کام تو سب کا ہو رہا ہے, رواداری سے اور درگزری سے کام لے تو یقینا وہ بندہ اپنے آپ سے مطمئن رہتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اس کا ایمان افضل ہے. فرما ای الہجرت افضل, حضور سب سے اچھی ہجرت کیا ہے, سب سے افضل ہجرت کیا؟ سرکار نے فرمایا من ہجر سو, جو بدی کو چھوڑ دے, کیونکہ ہجرت کا معنی چھوڑ دینا اور کہیں اور چلے جانا. تو فرمایا حضور سب سے اچھی ہجرت کیا ہے, فرمایا جو بدی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے. پھر کہتے ہیں حضور ایو آیت مما انزل اللہ اللہ علیک افضل, حضور اللہ نے آپ پر تو پورا قرآن اتارا ہے لیکن سب سے اچھی آیت جو آپ پر اتری ہے افضل وہ کون سی ہے؟ سرکار نے فرمایا آیت الکرسی. پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ سرکار نے فرمایا 1,24,000. یہ تنہائی میں باتیں ہو رہی ہیں جس کو بعد میں حضرت ابو ذر غفاری نے بیان کیا. کہتے ہیں حضور ان میں رسول کتنے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا 313 ہیں. ابو ذر غفاری کہتے ہیں اوصینی یا رسول اللہ, حضور یہ تو سوال تھے, اب مجھے کوئی وصیت فرمائیے, اب مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے میرے آقا, کہ میں اس آپ نے جو ساری باتیں بتائی ہیں یہ آپ کی نصیحت کے بغیر نہیں ہو سکتی, اب مجھے ایسی نصیحت بتا دیجئے. اب دیکھیں فرمایا میری اب باطن کے اندر بنیاد بنا دیجئے کہ جس پر یہ ساری باتیں آپ نے کی نا اس کے ثمرات اس پر کھل سکے. تو حضور اوصینی, مجھے نصیحت فرمائیے. سرکار نے سر مقدس کو جھکایا اور کچھ لمحے کے بعد سر مقدس کو اٹھا کر فرمایا اسی کا بتقوی, اسی کا بتقوی اللہ فإنه زین لأمرک. فرمایا اپنے اندر خوف خدا بٹھا, فرمایا میری وصیت تجھے یہ ہے اپنے اندر خوف خدا بٹھا. یہ جب تو خوف خدا اپنے اندر بٹھائے گا یہ تقوی تیرے تمام احالات کو مزین اور خوشبودار بنا دے گا. یہ پہلے بھی میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ آج محمدی انقلاب سے دنیا حیران ہے کہ کس طرح ہوا. فرما رأس الحکمت مخافت اللہ, اس کو کسی کی حاکمیت اور حکمرانی کے تحت دے دو وہ اپنی زندگی کو صحیح گزارتا رہے گا. فرما حضور مجھے وصیت فرمائیے, فرما خدا سے, خدا کا خوف اور خدا کی حضوری اپنے اندر پیدا کر لے، اس سے تیرے سارے امر اور سارے امور مزین ہو جائیں گے. پھر کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، حضور کوئی اور بھی نصیحت فرما، حضور اور بھی نصیحت فرمائی. سرکار نے فرمایا علی کبھی طول سمت، خاموشی اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا. لیکن یہ خاموشی اعتدال کے ساتھ آگے بھی جواب آتا ہے، یہ نہیں کہ دین کے ساتھ کچھ بھی ہو رہا خاموش رہنا، ٹھنڈا رہنا، بالکل نہیں. ابھی آگے میرے آقا اعتدال کی بات کیا فرماتے ذرا دیکھیے. فرمایا جب نفس کی بات ہو اور اپنی ذات کی بات ہو تو فرما علی کبھی طول سمت، پھر تو خاموشی اختیار کرنا. کہتے ہیں وہ ایا کا، اور خاص طور پر یہ یاد رکھنا بزرگ، وہ دہ کو زیادہ ہنسنا مت، خاموشی اختیار کرنا، زیادہ ہنسنا مت. فإنه یمیت القلوب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. ویذہب نور الوجہ، جب تو زیادہ ہنسنے والا ہوگا تیرا دل مردہ ہو جائے گا، تیرے چہرے سے نور ہٹ جائے گا. فرمایا جب تو چپ والا ہو جائے گا اور زیادہ ہنسنے والا نہیں ہوگا تو تیرے دل میں بھی نور رہے گا اور تیرے چہرے پر بھی رونائیاں رہیں گی. فرما کہتے ہیں، پھر میرے آقا سے کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور وصیت فرمائی. سرکار فرماتے ہیں احب المساکین و مجالستہم، فرما مسکینوں سے محبت کرنا اور کبھی وقت نکال کے ان کے درمیان میں بیٹھا کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھا کرنا، جہاں چند غریب بیٹھے ہوئے مسکین ان سے محبت کرنا. اور تو یوں لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، مال والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو تیرا دل دین سے غافل ہو جائے. فرما غریبوں کے پاس کبھی جا کر بیٹھا کرنا، ایسے ہی اپنے ناموں کو بلا کر جا کر بیٹھ جانا. اور بزرگوں نے لکھا اور ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل رہا کہ وہ اس مجلسوں میں نہ بیٹھتے تھے جہاں پر لوگ ان کی واہ واہ کرتے تھے، وہ دور دراز سفر کر کے جاتے تھے. اور ایسی میں نے کیا، اس دفعہ میں ملتان گیا اور حضور سیدنا شیخ الاسلام، حضور کیونکہ نصیحت میں نے پڑھ لی تھی تو میں نے کہا چلیں اس پر عمل کرتے ہیں. میں ملتان شریف حاضر ہوا جلسے کے سلسلے میں، جلسے کے بعد میں حضور شیخ الاسلام بہاؤد الدین زکریا علیہ رحمت کی بارگاہ مقدسہ میں اور آپ کے قدموں میں حاضری کے لیے حاضر ہوا. اس کے بعد میں نکلا تو سر چند درویش بیٹھے تھے، تم کون جانتا یہ کون شاہ صاحب ہے اور کون ہے. ہم نے ٹوپی اتار کے جیب میں رکھی، ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے اور ان سے بات چیت ہوتی رہی، ان سے حالات پوچھتے رہے. مجھے اتنا لطف آیا کہ میں سمجھتا ہوں اگر 100 رکعت نفل پڑتا تو مجھے شاید نہیں آتا. یعنی دل کی وادی اس قدر زندہ ہونا شروع ہو گئی. اب اس کے بعد اگر نمازیں پڑھیں تو لذت کچھ اور ہوتی ہے. یہ مصطفیٰ کی نصیحتیں ہیں. دل صابن سے صاف نہیں ہوتا، ان فکروں سے صاف ہوتا ہے، دل ان فکروں سے صاف ہوتا ہے. فرمایا کہ زیادہ ہنسنا نہیں، اس لیے کہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، چہرے کے نور کو ختم کر دیتا ہے. فرمایا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیے. فرمایا مسکینوں سے محبت کر اور ان کی محفلوں میں کبھی بیٹھ جایا کر. ان کے ساتھ بیٹھنے سے تجھے ایمان کی خوشبو آئے گی، استقامت کی خوشبو آئے گی. تجھے ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے نخوت اور فخر کا جو تو نے تاج اپنے سر پر لگایا سب ہیش ہو جائے گا اور تو پھر اللہ کے عام بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرے گا. کہتے ہیں حضور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت فرمائیے. یہ آخری نصیحتوں میں سے ہیں. سرکار فرماتے قل الحق ولو کان مرن، فرمائے جو جہاں تو دیکھے کہ حق بیان کرنا ہے تو حق بیان کر، چاہے وہ لوگوں کو کڑوا لگے. اب دیکھیں اوپر میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، علی کبھی طول سمت، خاموش رہنا. یا فرماتے ہیں حق بول چاہے لوگوں کو کڑوا رکھے. تو پتا چلا کہ دونوں میں اعتدال ہے. چپ کہاں رہنا ہے، کہنا کہاں پر ہے. حق کے سامنے چپ رہنے والا منافق ہے، وہ دین کا غدار ہے. حضور نے فرمایا کہ جب دین کی نصرت کے لیے ضرورت پڑے اور عالم اپنے علم کو چھپائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسے قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں لگا کر کھینچی جائے گی. اس کے مریدین، اس کے طلباء اس کو دیکھیں گے، ارے یہ ہمیں نصیحت کرتا تھا، آج جہنم کے اندر ہی اپنی اتڑیاں کھینچتے ہوئے جا رہا ہے، اس لیے کہ جو حکم دیتا تھا اس پر خود عمل نہیں کرتا تھا. اس کے منہ پر جہنم کی آگ والی لگام کسی جائے گی. لوگ کہیں گے جناب یہ تو ہمارا مقتدا تھا، اس کے ساتھ یہ حال کیوں ہوا. فرمایا یہ اپنی ذات کے لیے حق نہیں کہتا تھا، لوگوں سے ڈر جاتا تھا اپنے جھٹے منتشر نہ ہو جائے، لوگ ناراض نہ ہو جائے. سکا فرما کے خاموش رہنا جب نفس کا مسئلہ ہو. کہیں پر خاموش رہنا عبادت ہے، کہیں پر خاموش رہنا عبادت ہے، کہیں پر بولنا عبادت ہے. کہیں پر خاموش رہنا گناہ ہے، کہیں پر بولنا گناہ ہے. فرمایا جہاں نفس کی بات آئے وہاں پر خاموش رہنا، اور فرمایا جہاں حق اور دین کی بات آ جائے تو وہاں پر حق کہنا. قل الحق ولو کان مرن، اگرچہ وہ تجھے کڑوا لگے. آخری نصیحت ذرا غور طلب ہے. کہتے ہیں زدنی یا رسول اللہ، حضور اور بڑھائیے. سرکار نے پھر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھے، فرمایا ابو ذر کتنا پوچھے گا مجھ سے، کیا کیا پوچھے. حضور ایک نصیحت اور فرما. اب آخری نصیحت جو میرے آقا نے فرمائی، فرما لا تخف اللہ، لا تخف اللہ لومت اللائم، اللہ کے معاملے میں پھر کسی ملامت کرنے والے کو لحاظ میں مت رکھنا. فرمائیے میری آخری نصیحت ہے، خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کو لحاظ میں مت رکھنا، لحاظ میں مت رکھنا. اگر کوئی کہے جناب یہ بات تو نے کیوں کر دی، تو بڑا بے اعتدال شخص ہے، تو تو بڑا احمق شخص ہے، تو نے یہ کر دیا. پورے مسلمان اگر ذبح ہو رہے ہوں اور بندہ خاموش بیٹھے تو یہ میرے آقا کی نصیحت اس کی دستگیری کرتی ہے. فرما لا تخف اللہ لومت اللائم، خدا کے خوف کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت میں مت آنا. حق کہنا، مسلمان کے حقوق کی بات کرنا، لوگ کہیں گے پاگل ہے ان کی بولی پر غور مت کرنا، لوگ کہیں گے دیوانہ ہے ان کی بولی پر غور مت کرنا، لوگ کہیں گے تشدد کرتا ہے ان کی بات پر غور مت کرنا. اس لیے کہ اگر تو خدا کے لیے بول رہا ہے تو پھر کسی ملامت کرنے والے بزدل کی بات پر غور مت کرنا. حق کہنا چاہے کسی کو برا لگتا رہے، یہ نصیحت ہے. حق کہنا چاہے کسی کو برا لگتا رہے. تو آج بھی یہ دور میں اگر یہ حضرت ابو ذر غفاری کو میرے آقا نے آخری نصیحت فرمائی ہے، ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ آخری نصیحت ہے، مسلمانوں نمازیں آپ پڑھتے ہو لیکن حق بولا کرو، مسلمانوں پر جو ظلم ہو اس کا برملا اظہار کیا کرو، جو بربریت اور دہشت گردی اسلام کے عقائد کے خلاف ہو برملا اظہار کیا کرو. جو آج کل سیاسی تنظیمیں ایجنٹ مل کر اسلام کی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں ان کے خلاف حق بولو. اب جہاں آپ کا منصب اس اعتبار سے حق بولو. آج جناب صبح سرحد کے حوالے سے جس طرح میں نے اس اعلی حضرت میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا، وہاں پر جو نجدی فکر مسلمانوں کے پیچھے اور سنیت کے پیچھے گویا کہ کام کر رہی ہے، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ اس دن کے ساتھ وفادار ہیں، کلمہ یا رسول اللہ کے ساتھ وفادار ہیں، ملت اہل سنت کے وفادار ہیں، مدار و محبت اور مشائخ اور اولیاء کے وفادار ہیں، تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ سیٹھ ہو یا ملازم ہو آپ ہر جگہ پر اس بات کی مذمت کرو کہ یہ غلط ہے. آپ مذمت کرو گے تو کوئی موت نہیں آئے گی، آپ نہیں کرو گے تب بھی آئے گی، موت جہاں آنی ہے آئے گی، لیکن برملا اپنے حقوق کے بارے میں اسلام کے حقوق کے بارے میں بولتے رہو. آج ہماری سیاسی تنظیمیں کیوں پٹ گئی، آج ہماری دیگر لوگوں کیوں پٹ گئے، اس لیے کہ ان کے اندر یہ نصیحتیں موجود نہیں تھی کہ جس کی بنا پر جو یہاں پر یہ باتیں ساری جو کہ کی گئی. آج جی آئیے کوئی مسئلہ ہے تو کہتے جی ایس ایچ او سے میٹنگ کریں گے، فلاں مسئلہ ہے تو ڈی آئی جی سے میٹنگ کریں گے. حاجی صاحب مل نہیں رہے کہاں ہیں حاجی صاحب، تو کہتے ہیں جی حاجی صاحب میٹنگ کے اندر ہیں. خدا ایسے حاجیوں سے ہماری جان چھڑائے، اللہ ہمیں ایسے حاجی غازی عطا فرمائے کہ جو حضور کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے منبر و محراب سے تحریک کو لے کر چلے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اسی میدان کے اندر جد و جہد کرے جس کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرما رہے ہیں، اس کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت فرما رہے ہیں، اپنے حق کے لیے بولیں. اور ایک حق کی بات میں کروں، یہ مسجد کی جگہ قبضہ ہے، یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مسجد کی جگہ ظالموں نے قبضہ رکھی ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے نا. یہ قیامت کے دن یہ مسجد آپ کا گریبان پکڑے گی. میں بول رہا ہوں، میں ان سیٹوں سے وڈیروں سے ظالموں سے ڈرتا نہیں، یہ سب میری جوتی کی نوک ہے، اس لیے کہ میرے دل میں حضور کی عظمت ہے الحمدللہ. میں آپ سے کہتا ہوں یہ مسجد کی زمین قبضہ ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی جدوجہد کی؟ اس مسجد کے اوپر کیس ہے، اس کے لیے آپ نے کوئی جدوجہد کی؟ اگر ملت کے آپ وفادار ہیں، ایک مثال چھوٹی سی جو آپ کی گھر کی ذمہ داری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر دیا، اچھا ہے غلط ہے برا ہے ٹھیک ہے، میں نے ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لا تخف اللہ لومت اللہ، اس جذبے کے تحت خدا کی قسم، نہ مجھے اپنی مسجد کی کمیٹی سے کوئی غرض ہے نہ ان سے کوئی غرض ہے، مجھے غرض ہے صرف خدا کے گھر سے، خدا کے گھر سے. اس جذبے سے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. کبھی آپ نے جدوجہد کی نہیں کی تو اللہ کے دین کے لیے مستعد ہو جائیے، کبھی حضور کی اس نصیحت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، کبھی اپنی برادری کے اندر لوگوں کے اندر یہ بات کیجئے، اپنے اندر اس شعور کو بیدار کیجئے. میں اپنی امامت سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، میں منصب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر میری وجہ سے یہ کیس بنتا ہے، یہ معاملات بنتے ہیں، یہ کچھ لوگ بےچارے پریشانی کے در پر آ جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی اور کو لا کر، وہ تو بہت بڑا غدار ہوگا کہ جو اپنے منصب کے لیے مسلے کو پکڑ کے رکھے گا. اللہ کا کرم ہے اس رگ و پے کے اندر ان عظیم ہستیوں کا خون بہ رہا ہے، اور جن استادوں کے سامنے بیٹھے وہ بھی عالی کردار تھے، انہوں نے ہمیں قبضہ نہیں سکھایا، الحمدللہ اسار سکھایا ہے. آج میں آپ کو یہ فریضے کے اعتبار سے، کیونکہ لمحہ زندگی پتہ نہیں چلتا، اس لیے بات جو آ چکی میں آپ کو گھر کی ذمہ داری بتا رہا ہوں، اس اپنے محلے کی حفاظت کریں، اس اپنی مسجد کی حفاظت کریں، اس کے حدود کی حفاظت کریں. یہ اس نصیحت کا خلاصہ ہے. اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ زندگی مصطفیٰ کو منظور ہے، ورنہ زندگی تو کتا بھی گزارتا ہے، کتوں جیسی زندگی مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی کمل والی نہیں ہوتی. زندگی تو ایسی اثار والی ہونی چاہیے کہ جو بندہ خود کے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیے. تو میں آپ سے فکر رکھتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس مشن کے لیے جدوجہد کریں گے, اور آپ نے کی ہے. آج الحمدللہ مسجد کے باہر بورڈ جو لگا ہوا ہے جنازے کے حوالے سے, میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ آپ لوگوں کی جدوجہد ہے, یہ آپ لوگوں کا اجتماع ہے, یہ آپ لوگوں کی فکر ہے. برسہ برس سے اس مسجد میں فکر نہیں آئی, صرف اس فقیر نے ایک بات کی, آپ حضرات نے عمل کیا. اب میں آپ سے کہتا ہوں پھر مستعد ہو جائیے اپنے اس اللہ کے اس گھر کی بقا کے لیے اور اپنے اس محلے کے تحفظ کے لیے, اپنے ہر دین کے تحفظ کے لیے. جہاں پر آپ ہیں آپ کا جو حق ہے آپ اس کی آزادی کے لیے فکر کریں, اور ان لوگوں کے دروازے کو دستک دیں خدا. اور لوگ جب کوئی ملامت کرے تو اس وقت آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ وہ لمحہ آ چکا ہے جس کے بارے مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ جب تو اللہ کے لیے حق کہے گا تو تجھے ملامت کی نظر کیا جائے گا, لیکن ملامت کرنے والوں کی جب تجھے ملامت کریں گے تو سمجھ جا کہ خدا کی رحمت تجھے گھیر چکی ہے, اس لیے لوگ تجھے ملامت کر رہے ہیں. اور ملامت کرنے والے کے ملامت پر کان نہ دھرنا, خدا کی رضا پر کان دھرنا. اللہ رب العالمین ہماری اس مسجد کو آباد و شاداب رکھے. اللہ رب العالمین آپ کے معاملے میں تحفظ اور اتحاد عطا فرمائے. کئی سازشیں ہوتی ہیں جس کو میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہتا, لیکن صرف میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے لیے جو وہاں پر حضور نے فرمایا نا کہ جب تیری ذات کا مسئلہ ہے تو خاموش رہنا, تو اس لیے میں سکوت کر رہا ہوں. اور جو میں نے بولا ہے, جو فرمایا جا دین کی بات آئے بول دینا, اس لیے میں نے بول دی. جو اتنی بڑی بات کر سکتا ہے وہ اوروں کی بھی بات کر سکتا ہے, لیکن وہ ذات کا مسئلہ ہے اس لیے میں سکوت کر رہا ہوں. لیکن جو حق اور دین کا مسئلہ ہے اس لیے میں برملا کہہ رہا ہوں. خدا کے واسطے اپنی زندگی کی قدر کریں, خدا کے واسطے اپنی ملت کی قدر کریں, اپنے عقیدے کی قدر کریں, اس کی فروغ کے لیے کوشش کریں. یہی سیرت کا درس ہے. سیرت کا درس اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر انقلاب کا, ہدایت کا, استقامت کا, استقلال کی نظیریں مل سکے. اللہ نے جو آپ کو جو منصب دیا ہے اس کو خدا کی رضا کے لیے بیان کریں, اس بات کو عام کریں, اور ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہ دھریں کہ لوگ تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ارے لوگ تو خدا پر متفق نہیں ہے تو تمہارے پر کہاں متفق ہو جائیں گے؟ آدھی دنیا خدا کو مان رہی ہے, آدھی نہیں مان رہی ہے. خدا کہتا ہے کہ نہ ماننے والوں کو چھوڑو, تم اچھوں کے ساتھ ہو جا, تم اچھوں کے ساتھ ہو جا. تو دنیا تو کسی پر متفق نہیں ہوتی ہے, دنیا تو کسی کے ساتھ نہیں چلتی ہے. تو لہٰذا میرے دوستو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو, اپنی صفوں میں جدوجہد کرو. جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو دین کے لیے اس کے اندر غیرت کو تلاش کرو, دین کے لیے ان کو حیا کو تلاش کرو. ان بوڑھے کھسٹوں کو چھوڑ دو آپ, جو تمہاری پوری زندگی اور تمہاری نسلوں کو چبا گئے, کھا گئے میٹنگوں کے نام پر, چھوڑ دو. اب ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو, اپنے اندر سن نمائندوں کو کھڑا کرو جو میٹنگوں تک نہیں بلکہ عملی اقدام کر سکیں, عملی جدوجہد کریں, آپ کے حقوق کو حاصل کرنے کی کوششیں کریں. یہ حضور کی سیرت کا مدعا ہے, یہ حضور کی سیرت کا حاصل ہے, یہ حضور کی سیرت کا گویا کہ نچوڑ ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اپنی ملت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیچھے جو ہماری قومیں آنس لگائے بیٹھی ہیں, آنے والی امت جو ہمارے لیے آس لگائے بیٹھی ہے, جو تاریخ میں ہمارا نام کس الفاظوں کے ساتھ تحریر کیا جائے گا, حضرت گرامی ہمیں اس بات میں غور کرنا چاہیے. زندہ قومیں وہ ہوتی جو ٹھنڈی نہیں بیٹھ جاتی بلکہ جدوجہد اور جہد مسلسل کی فکر میں لگی رہتی. اور آپ اگر یہاں پر آئے ہیں, میں کوئی دیوانہ اور پاگل نہیں کہ جو آپ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, آپ یہاں پر حضور کی سیرت سننے آئے ہیں, تو اللہ نے آپ کو اس فکر کے لیے مستعد کیا ہے. تو میں آپ کی ذمہ داری پوری بتا رہا ہوں, ورنہ تو یہ مسجد نماز کے حوالے سے بھری رہتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں. آپ یہاں پر حضور کی سیرت کے انقلاب کو سننے کے لیے آئے ہیں, تو جب خدا نے آپ کے دل کو اس کے لیے چن لیا ہے تو میں تو صرف نصاب اور سلیبر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ جب آ چکے ہیں اس مکتب کے اندر تو یہ درس آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ جب آ چکے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو آپ یاد رکھنا ہے. یہ قوم کے ساتھ وفا ہے, یہ ملت کے ساتھ وفا ہے, یہ جیو اور جینو دو والی اور پالیسی کا نتیجہ ہے جو ایک ہر جی روح انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اپنی ملت کی حفاظت کریں, اپنے عقائد کی حفاظت کریں, ہر اس شخص سے محبت کریں جو آپ کے عقائد کا ہو. اس وقت میرے دوستو وقت وہ آ چکا ہے, اپنا چندہ, اپنے مشورے, اپنی رہبری ان لوگوں کی طرف تفویض کریں جو آپ کے نبی کا نعرہ یا رسول اللہ لگاتا ہو, جو آپ کے غوث کا نعرہ یا غوث اعظم لگاتا ہو, جو آپ کے مسلک کا پاسدار ہو, جو آپ کے مسلک کا وفادار ہو. اپنے پیسوں سے دشمنوں کو مضبوط نہ کریں, اپنے مشوروں سے دشمنوں کو مضبوط نہ کریں. خدا را سنی غریب ہو اس کی امداد کریں. اس وقت دور یہ کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں. یہ فکر ہم لے کر اٹھیں گے تب ہم آنے والے لوگوں تک ایسی مسجدیں سیج میں سجا کر آنے والی امت تک دے سکیں گے, ایسے مراکز ان کے سپرد کر سکیں گے. حضرات گرامی یہی زندگی کے مدعا ہے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنے ملت سے وفا کے لیے ہر جگہ کوشش کرتا ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں دین کا شعور عطا فرمائے, دین کا درد عطا فرمائے، مسلک کا درد عطا فرمائے، یہ نسبی شرافتیں، یہ فلا فلا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، سب سے پہلے دین ہے، سب سے پہلے دین ہے، ملت ہے، سید صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، فلانا صاحب، ٹھیک ہے آپ کو سلام ہے، اگر آپ اس مسلک کے وفادار تو سلام ہے، ورنہ پھر کوئی سلام دعا نہیں ہے، ورنہ پھر کوئی سلام دعا نہیں، اس لیے کہ جس کا دل ملت کے نونہالوں کی تکلیفوں سے نہیں دکھتا اس سے بڑا بھیڑیا کون ہوگا، تو ہم نے بھیڑیوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ہم نے تو ان کے پیچھے چلنا ہے جس کے دل میں ابو ذر غفاری جیسی نرمی ہو، جو ان جیسی نرمی رکھتا ہو، میرا مقصد کسی پر تنقید و تردید نہ تھا، جو حق تھا میں نے پیش کیا، جو خوش ہوا اس کو خوش کرنا میرا مقصد نہیں تھا، جو ناراض ہوا مجھے اس کو ناراض کرنے کا مقصد نہیں تھا، یہاں پر جو نصیحت آئی تھی، میں بہت بہت گناہگار آدمی ہوں، میں نے اس لمحے کو اپنے لیے مغفرت کا بن جانتے ہوئے یہ اللہ کی رضا میں چند جملے کہیں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ اگر میں نے اخلاص سے کہیں تو میری اور کوئی نیکی تو نہیں، یہ نیکی انشاءاللہ حضور کی شفاعت کے ذریعہ ضرور بن سکتی ہے، اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ رکھیں، مستعد رکھیں، روشن دماغ رکھیں، اور اپنے گرد و نواح میں نظر رکھیں کہ کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کاروبار کے ریٹ اتار چڑھاؤ جہاں پر آپ کے ذہنوں میں ہے رزق حلال کے حوالے سے اس کو بھی رکھیں، لیکن اس سے پہلا حق آپ کا دین کے حوالے سے، آپ کے پڑوس کے حوالے سے، آپ کے ملنے جلنے کے حوالے سے، خدا را اس فکر کو عام کریں، اسی فکر کے اندر وہ برکت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دونوں جہانوں میں بلندی عطا فرمائے گا، اور اسلام یہی ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، خود بھی حق کہیں، حق کہنے کے لیے لوگوں کو تیار کریں، خود بھی مشکلات میں برداشت کے لیے تیار رہیں اور دوسرے کو برداشت کے لیے تیار رکھیں، یہی فلسفہ مومن کی زندگی کا ہے، یہی فلسفہ انسان کی زندگی کا ہے، اب تمام اپنے جائز مرادوں کو دلوں میں جمع کر لیجئے اور تمام کو اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے محبوب کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں مستجاب بنانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرم والا مسلمان بنائے، کہ جس کے اندر شرم کا گوشہ، حیا کا گوشہ اس کے اندر گداز والا ہو، نرمی والا ہو، کہ اسے کسی بات سے شرم بھی آتی ہو اور حیا بھی آتی ہو، اتنا بے حیا نہ ہو جائے کہ اپنے سامنے مسلمانوں کے دکھ اور درد کو دیکھے لیکن اس کا دل نرم نہ ہو، ایسا بے حیا خدا ہمیں نہ بنا، ہمارے دلوں میں خدا نرمی عطا فرما، ملت کے احساس ہمارے اندر آ جائے، دوسرے مسلمان کے خیال کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری اولاد میں، ہمارے علم میں، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، دعا فرمائے اس مالی بحران کے اندر ہمارے بے شمار، بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا، ہمارے ہم مسلک لوگ دوسرے تو غرق ہو رہے ہیں، خدا ان کو غرق کرے، اس لیے کہ جو حضور کا وفادار نہیں اس کے لیے ہم کیا دعا کریں گے، جو حضور کا وفادار نہیں اس سے اس کے لیے ہم کیا دعا کریں گے، ہم تو کہتے ہیں خدا ہدایت دے، ہدایت نہیں تو خدا اس کو اور غرق کرے، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو حضور کے عاشق ہیں اور اس بحران کے اندر پھنس گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ایمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو ان کے معاملے میں جتنی عافیت ہے وہ ترقی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کے تمام کاروبار، مال، علم، عمل، عمر اور فکر میں برکت عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو مستعد فرمائے، جہاد دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک مال کے ذریعے ہوتا ہے، ایک جسم کے ذریعے ہوتا ہے، دونوں کی اشد ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ان مجاہدین کی بھی بازوؤں کو مضبوط فرمائے جو اسلام کے محاذ کا تحفظ کرتے ہیں، اور اللہ ان غازیوں کو بھی عظیم درجہ عطا فرمائے جن کے شب و روز اس منبر و محراب کی سلامتی کے لیے گزرتے ہیں اور مزارات کی سلامتی کے لیے گزرتے ہیں، اور اللہ ان نیک لوگوں کے بھی مال میں برکت عطا فرمائے جو اپنے مال کو ان مجاہدین کے بازوؤں کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، جو مدارس اور مشائخ کی بارگاہ میں ان کے مشن کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مال میں اور فراوانی عطا فرمائے، ان کے معاملات میں اور برکتیں عطا فرمائے، گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے، دربار رسالت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے دربار رسالت میں اپنی بے حسی کے تدارک کے لیے اور اپنی بے بسی کے تدارک کے لیے دربار رسالت میں عرض کیجئے کہ یا رسول اللہ مشکل کشائی فرمائیے، یا رسول اللہ ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرمائیے، ہمیں مستعید فرمائیے یا رسول اللہ، آج پھر وہ دن آ چکا ہے کہ ہر جگہ پر یا رسول اللہ کہنے والوں کے پیچھے لوگ قتل و غارت کا بازار گرم کر رہے ہیں، یا اللہ یہ بہت فتنہ ور دور آ چکا ہے، اس وقت میں ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایسی استقامت کے ہم استقامت پر بھی رہے لیکن تیرے محبوب کے صحابہ کی طرح جرت اور بہادری کی طرح حق کہتے بھی رہیں، حق کا اعلان بھی کرتے رہیں، یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اگر اشارہ فرمائیں تو پہاڑوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ڈھیٹ اور سخت دلوں کو اپنے چشمان کرم اور اپنے انداز تبسم سے یا رسول اللہ نرم فرما دیجیے، نرم فرما دیجیے. اور مل کے بارگاہ رسالت میں امام الوقت اور شیخ الاسلام جن کے کلمات سرکار کی بارگاہ میں بڑے عظیم ہیں، ان کلمات میں حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دیجیے.
هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولايا.
اپنی مغفرت، اپنے اولاد کی مغفرت اور کامل عافیت کے لیے کہ دنیا کی کامل عافیت اور آخرت کی کامل عافیت عطا فرمائے. اور عافیت کے جملے کے اندر سب چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کا دل سوچتا ہے، اس کو حضور کی بارگاہ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائے.
وغفر لنا شیدہا وغفر لقارئہا سألتک خیر یا ذل جود والکرام مولایا.
مل کر پڑھ لیجئے جو حضور نے کامل دعا ہمیں سکھائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک دفعہ مل کر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان مرتے دم تک باقی رہے گا، قبر میں بھی باقی رہے گا، حشر میں بھی باقی رہے گا، اور ہمیں انشاءاللہ حضور کی چشمان کرم کی خیرات ضرور ملے گی. انشاءاللہ غیرت و حمیت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اور غیرت و حمیت کے اظہار کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور انشاءاللہ اپنی ملت کے ساتھ ہم ضرور وفا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے ذکر کو بلند کرنے کی نیت سے مل کر پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.